परवरदिगार आलम सूरह दहर में अहले बैत की दास्तान को बयान कर रहा, इन तमाम की तमाम दास्तानों और वाकयात को बयान करने का एक मकसद है कि इंसान के मुर्दा दिल को हयात नौ अता हो सके। जिस तरीके से जिस्म मर जाता है उसी तरीके से रूह भी मर जाती है, दिल भी मर जाता है, और जिस तरीके से रूह मर जाती है, दिल मर जाता है, इसी तरीके से माशरे की भी मौत हो जाती है, समाज भी मर जाता है। जब समाज में बुराइयां इतनी आम हो जाए, बदकारियां इतनी आम हो जाए, तो समाज मुर्दा समाज हो जाता है, और इस मुर्दा समाज को ज़िंदा करने के लिए, मुर्दा माशरे को ज़िंदगी अता करने के लिए, वो अफराद के जो हयात के सबसे आला तरीन मरहले पर फाइज हैं, उन्हें अपना लहू कुर्बान करना पड़ता है। ये जो कहा कि हयात के सबसे आला तरीन मरतबे पर फाइज हैं, ये कल की गुफ्तगू का खुलासा है जो एक जुमले में पेश कर दिया। हयात के मरातब होते हैं, मौत के भी मरातब होते हैं। हर कोई ज़िंदा नहीं है, हर मुर्दा मुर्दा नहीं है, बल्कि कोई ज़िंदा है, कोई बहुत ज़िंदा है, कोई मुर्दा है, कोई बहुत मुर्दा है, कोई ज़िंदा है लेकिन मुर्दा होकर ज़िंदा है, कोई ज़िंदा है लेकिन ज़िंदा होकर मुर्दा है। ज़िंदगी और मौत ऐसा मफहूम है जिसके लेवल्स हैं, जिसके मरातिब हैं, जिसके मराहिल हैं। कल आपकी खिदमत में बात तफसील के साथ अर्ज़ की थी। इस्लामी माशरा, दीनी माशरा कब मौत की तरफ जाता है, कब इस माशरे में से, इस जिस्म में से रूह निकल जाती है, वो कौन सा असली उनसुर है, वो कौन सा नुक्ता है कि जहां पर आकर ये माशरा मुर्दा माशरा कहलाता है। जब ये माशरा, जब ये समाज, जब ये सोसाइटी, जब ये अफराद, जब हम और आप वलिये खुदा को तन्हा छोड़ दे, इमाम को तन्हा छोड़ दे, अल्लाह के बनाए हुए को तन्हा छोड़ दे, जब उम्मत इमाम को तन्हा छोड़ दे, उस वक्त माशरे की मौत हो जाती है। तवज्जुहात है, उस वक्त माशरा मर जाता है कि जब माशरा इमाम से हट जाए, जब इमाम की पैरवी से हट जाए, जब इमाम की इत्तिबा से माशरा दूर हो जाए, उस वक्त माशरे की मौत हो जाती है। और फिर इमाम की जिम्मेदारी क्या है? इंसानों की हिदायत करना। हिदायत क्या है? हिदायत यानी इंसान को दोबारा से उसी महवर पर वापस लेकर आना, उसी मकाम पर वापस लेकर आना कि जो अल्लाह ने मकाम करार दिया है, यानी इमामत के गिर्द दोबारा से उम्मत को जमा करना इमाम की जिम्मेदारी है, यानी इमामत का आहिया इमाम की जिम्मेदारी है, यानी दीन का जो आहिया है, जो इमाम अंजाम देते हैं, वो दर हकीकत इमामत का आहिया है, क्योंकि लोगों ने जो दीन को छोड़ा है उसकी वजह यह है कि लोग इमाम से दूर हो गए हैं। अगर अपने इमाम के साथ रहे तो दीन के साथ रहेंगे। दीन की दूरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि माशरा कयादत से दूर हो जाता है, मरकज से दूर हो जाता है, रहनुमा से दूर हो जाता है, इलाही रहबर से दूर हो जाता है। माशरा जब अल्लाह की बनाई हुई हुज्जत वली इमाम से दूर हो जाए, उस वक्त माशरे की मौत हो जाती है, उस वक्त माशरा मर जाता है। लेकिन इमाम है जो इस माशरे को ज़िंदा करते हैं और लोगों को इमाम का तारुफ कराकर इमाम से नज़दीक करते हैं। अब आज की बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन का हक था, अमीरुल मोमिनीन का हक था कि अमीरुल मोमिनीन अपनी हाकिमियत के लिए तलवार उठाते, लड़ते, मुकाबला करते और अपनी हाकिमियत को हासिल करते। तवज्जो है, हक था, लेकिन इमाम वो होता है जो दीन को जिंदा रखता है। अमीरुल मोमिनीन का हक था विलायत,
معاشرے پر حاکمیت اور حکومت، یہ حق علی سے لے لیا گیا۔ اب علی کے پاس اختیار تھا، مولا کا حق تھا کہ مولا لڑتے، مولا قیام کرتے، اور جو حق مولا کا چھینا گیا ہے اس حق کو واپس لیتے، لیکن امیر المومنین اپنے ذاتی حق سے گزر رہے ہیں دین کے دفاع کی خاطر۔ علی دین پر احسان کر رہے ہیں، علی شریعت پر احسان کر رہے ہیں، علی چاہتے ہیں قیامت تک خدا کا دین محفوظ رہے۔ اگر میرا ذاتی اور شخصی حق، در حقیقت شخصی حق نہیں ہے، الہی عہدہ ہے، لیکن اگر یہ عہدہ مجھے نہ ملے، اگر معاشرے پہ میری حاکمیت نہ ہو تو نہ ہو، لیکن دین کا بیج علی معاشرے سے ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں مولا نے قیام نہیں کیا؟ کیوں 25 سال تک علی کی تلوار نیام میں رہی؟ کیوں امیر المومنین نے میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کیا؟ وجہ ایک وجہ ہے، دین کے دفاع کی خاطر۔ سوال سننا چاہیں گے؟ اگر سننا چاہیں گے تو ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں، محمد اور اگر امیر المومنین نے مقابلہ نہیں کیا تو کیا کیا؟ دین کا احیاء کس طریقے سے کیا؟ کس طریقے سے امیر المومنین نے دین کو حیات نو عطا کی ہے؟ کیوں امیر المومنین نے قیام نہیں کیا؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر مولا تلوار اٹھا کر میدان میں آ گئے اور مولا نے قیام کیا اور جو مولا کے محدود حامی ہیں انہیں ساتھ ملایا اور اس حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جو انگلی پر گننے والے اصحاب اور اہل بیت ہیں ان کی جان خطرے میں ہے، اور اس وقت ان کی جان بچانا ضروری ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے قیام نہیں کیا تاکہ ان افراد کے ذریعے سے دین باقی رہے، دین کی حقیقی تصویر باقی رہے، دین کا حقیقی پیغام باقی رہے، دین کی حقیقی شکل باقی رہے۔ امیر المومنین نے قیام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صرف اور صرف منافقین سامنے نہیں تھے، بلکہ کچھ تازہ دم مسلمان بھی تھے جو آخر حیات پیغمبر میں اسلام لے کر آئے تھے۔ امیر المومنین کو خطرہ تھا کہ جب داخلی لڑائی کو، داخلی جنگ کو یہ دیکھیں گے تو یہ فوراً سے اسلام سے منہ پھیر لیں گے۔ اس داخلی خطرے کی وجہ سے علی نے تلوار کو نیام میں رکھا، علی نے ہر مصیبت کو برداشت کیا، لیکن امیر المومنین نے تلوار کو نہیں اٹھایا، قیام نہیں کیا، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اپنا حق جاتے ہوئے دیکھا، لیکن دین کی حفاظت کی ہے۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا نا، انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ دو باپ کیوں رکھے آپ نے امت کے؟ علامہ طالب جوہری جواب دیتے تھے اس منبر سے، اس گرج اور چمک سے، اس محرم میں ان کو یاد کرے پروردگار، ان کے درجات بلند کرے۔ علامہ صاحب کہتے تھے، اگر رسول سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ نے امت کے دو باپ کیوں رکھے، تو رسول خدا جواب دیں گے، جب میں چلا جاؤں تو امت یتیم نہ ہو جائے۔ مل کر درود پڑھیں، محمد اور آل محمد۔ امیر المومنین اس دین کے لیے پدر شفیق ہیں، شفیق باپ کی طرح ہے جو اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا واقعہ کہ جب دو عورتیں امیر المومنین کے پاس لڑتے ہوئے آئی اور دونوں کا مدعا یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ دو عورتیں آئی اور دونوں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ امیر المومنین نے کہا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا یہ بچہ کس کا ہے، کمبر تلوار لے کر آؤ، کمبر تلوار لے کر آئے۔ کہا، کمبر اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو اور دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ ایک عورت پکار اٹھی، نہیں نہیں نہیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، پورا کا پورا اسی کو دے دو، پورا کا پورا میرا بچہ نہیں ہے، ایک عورت نے کہا یہ میری اولاد نہیں ہے، پورا کا پورا اسی کو دے دو. امیر المومنین نے کہا جو کہہ رہی ہے نا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، در حقیقت یہ اسی کی اولاد ہے. جو عورت یہ کہہ رہی ہے نا اس بچے کو ٹکڑے مت کرو، پورا کا پورا اسی کو دے دو، حقیقت میں اسی کی اولاد ہے جو اپنے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی. امیر المومنین دین کے پدر شفیق ہیں، مہربان باپ ہے. دین کی اگر ظاہری اقتدار ان کے پاس رہتا ہے تو رہے، لیکن دین باقی رہے. علی یہ چاہتے ہیں اگر ظاہری قیادت ان کے پاس رہتی ہے کچھ عرصے کے لیے تو رہے، لیکن کم از کم دین کا ظاہر، دین کا نام باقی رہے. اور پھر امیر المومنین نے جو کام کیا ہے، پہلا خطرہ کیا تھا؟ کیوں مولا نے قیام نہیں کیا؟ کیوں مولا نے تلوار نہیں اٹھائی؟ اس ظلم و ستم کے باوجود کہ جو تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، جب شہزادی کونین پر بدترین ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیوں شیر خدا، کیوں فاتح خیبر، کیوں علی مرتضیٰ تلوار کو نیام میں ڈالے ہوئے ہیں؟ پہلا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو داخلی خطرہ موجود ہے، جو تازہ دم مسلمان ہیں ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے. اور علی نہیں چاہتے کہ اس داخلی جنگ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہو جائے. امیر المومنین اہل بیت کی اس مقام پر جان کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، محدود اصحاب کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. پہلا خطرہ جسے علی نے دفع کیا ہے، جسے علی نے دور کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جس خطرے سے علی نے مقابلہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ داخلی خطرہ ہے. دوسرا خطرہ جس کا میرے مولا نے مقابلہ کیا ہے وہ خارجی خطرہ، جو باہر سے اسلام پر حملے کا خطرہ ہے، جو روم کی حکومت اس بات کے انتظار میں ہے کہ ابھی رسول خدا کی رحلت کے بعد اسلام کا قلعہ کما کرے، آپسی جنگ ہو، اور اس آپسی جنگ کے نتیجے میں وہ مدینے پر قابض آ جائے. امیر المومنین اس داخلی مسئلے کو اپنے اندر حل کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن برداشت نہیں کر سکتے کوئی باہر سے آ کر اس حکومت پر حملہ کرے. یہ علی کی بصیرت ہے. جب حاکم شام نے امیر المومنین کو لکھا ہے کہ اے علی، حکومت تو آپ کا حق ہے، خط لکھا ہے علی، حکومت تو آپ کا حق ہے، حاکمیت تو آپ کا حق ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ قیام کریں اور ان لوگوں سے حکومت کو حاصل کر لیں، ہمارا خاندان آپ کے ساتھ موجود ہے، ہمارا خاندان آپ کی پشت پناہی پر موجود ہے. امیر المومنین نے خط کا جواب لکھا، تمہارے دل میں کب سے اسلام کا درد آ گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین نے کہا آؤ ہمارے ساتھ مل کر انہیں ختم کرتے ہیں اور پھر سوچا ہو کہ انہیں ختم کرنے کے بعد انہیں بھی سائٹ پر لگا دیا جائے گا، پہلے اس دشمن کا مقابلہ کر لیں اس دشمن کو ساتھ ملا کر، اور پھر جب اس دشمن پر غالب آ جائیں گے تو اس دشمن کو بھی سائٹ پر لگا دیا جائے گا. یہ امیر المومنین کی بصیرت تھی. امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بتاؤ تم میں کب سے اسلام کا درد آ گیا ہے، تم کب سے اسلام کے لیے مخلص ہو گئے ہو، تم کب سے اسلام کے نفع میں سوچنے لگے ہو، تم کب سے اسلام کے مفاد میں سوچنے لگے ہو. امیر المومنین جانتے تھے یہ داخلی جنگ میں الجھا کر اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں، اور علی وہ ہے جو اسلام کو حیات عطا کرنا چاہتے ہیں. علی وہ ہیں جو اسلام کو حیات عطا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی وہ پدر شفیق اسلام ہیں، ابواز الامت کی منزل پر فائز ہیں. اس لیے مولا امت کو بھی حیات دینا چاہتے ہیں، مردہ دلوں کو بھی حیات دینا چاہتے ہیں، مردہ معاشرے کو بھی حیات دینا چاہتے ہیں. امیر المومنین کی خدمت میں جب امیر المومنین کو حق نہیں ملا ہوا، اور امیر المومنین 25 سال تک اس عالم میں زندگی گزار رہے کہ میرے مولا کہتے ایسا تھا جیسے میری آنکھ میں کوئی میرے گلے میں کوئی ہڈی پھنسی ہوئی ہو، میری آنکھ میں کوئی کانٹا لگا ہوا ہو، نہج البلاغا خطبہ شکشکیہ میں مولا فرماتے ہیں، ایسا سخت عالم تھا جس عالم میں امیر المومنین 25 سال تک موجود ہیں، لیکن دین کو حیات عطا کر رہے ہیں۔ پہلا کام جو امیر المومنین کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں علی وہ مثال قائم کر رہے ہیں، توحید کی وہ عملی تفسیر بیان کر رہے ہیں، عرفان کا وہ عملی درس امیر المومنین دے رہے ہیں اپنی عبادت و ریاضت و اطاعت پروردگار کے ذریعے کے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر مثالوں میں جاؤں گا اور تفصیلات میں جاؤں گا تو پوری مجلس اسی میں گزر جائے گی، آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا کام جو امیر المومنین کر رہے ہیں وہ ہے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں، بیواؤں، لاچاروں، بے سہاروں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے وہ فلاحی اور رفاہی کام کیے ہیں جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اتنے باغات بنائے ہیں، اتنے کنویں بنائے ہیں، اتنے کنویں کھودے ہیں، اور اتنے کنووں کو کھودنے کے بعد امیر المومنین نے کسی کنویں کو حجاج کے لیے وقف کر دیا، کسی کنویں کو امیر المومنین نے اولاد فاطمہ کے لیے وقف کر دیا، کسی کنویں کو امیر المومنین نے سادات کے لیے وقف کر دیا۔ کتنے باغات ایسے تھے علی کے کہ جب امیر المومنین مسند خلافت پر آ گئے، کوفے ہجرت کر گئے، اس کے باوجود امیر المومنین کے گھر کی کفالت انہی باغات سے ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے 25 سال تک امیر المومنین نے کچھ نہیں کیا، امیر المومنین نے جیسے ہی گھر میں آئے ہیں کہا مجھ پر حرام ہے کہ میں واجب نمازوں کے علاوہ گھر سے نکلوں، میں مستقل گھر میں رہوں گا اور کیا کام کروں گا؟ قرآن کو جمع کروں گا، اور جب تک علی قرآن کو جمع نہیں کر لیتا علی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ علی ابن ابی طالب نے قرآن کا دفاع کیا ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، قرآن کی محافظت کی ہے، قرآن کو جمع کیا ہے، لیکن کس طرح قرآن کو جمع کیا ہے؟ آج جس طرح ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس طرح نہیں، وہ بھی کامل قرآن موجود ہے، وہ بھی پروردگار عالم کا حرف بہ حرف بدون ہیچ تحریف، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کم و زیادتی کے ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے، لیکن قرآن اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے جس ترتیب کے مطابق نازل ہوا تھا۔ سورہ الحمد پہلے نازل نہیں ہوئی ہے، سورہ الگ پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ ناس آخری سورہ نہیں ہے، بلکہ آخری آیات میں تو آیت اکمال ہے اور سورہ توبہ ہے اور اس طرح کی آیات ہے، لیکن سورہ ناس آخری آیت ہے۔ یہ قرآن بھی تائید شدہ ہے معصومین کا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن امیر المومنین نے ترتیب کے حساب سے، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا اس ترتیب سے قرآن کو صرف جمع نہیں کیا، بلکہ جو آیت منسوخ ہو گئی ہے ان آیتوں کو پہلے رکھا، جو آیتیں ناسخ ہیں جنہوں نے نسخ کیا ہے ان آیتوں کو بعد میں رکھا۔ وہ آیتیں بعد میں ہونی چاہیے نا جو آ کر پچھلی آیتوں کو منسوخ کریں گی، منسوخ شدہ آیتوں کو پہلے رکھا، ناسخ آیتوں کو بعد میں رکھا۔ علی ابن ابی طالب نے قرآن جمع کیا لیکن ہر آیت کے ساتھ بتایا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت کو اللہ نے کب نازل کیا، کون سی آیت دریا میں نازل ہوئی، کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی، کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مباہلہ میں پنجتن جا رہے تھے، کون سی آیت اس وقت نازل ہوئی جب پنجتن چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، کون سی آیت اس وقت نازل ہوئی جب بالان شتر کا ممبر بنایا جا چکا تھا۔ ایک ایک آیت کی تفسیر بھی لکھی، ایک ایک آیت کا مصداق بھی لکھا، ایک ایک آیت کی تاویل بھی لکھی، ناسخ کو الگ لکھا، منسوخ کو الگ لکھا۔ یہ امیر المومنین نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کی اور جمع آوری بھی کی، جو اپنی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا، جو اپنی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔
جب باہر آئے اور کہا اے مسلمانوں، علی تمہارے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں۔ دن و رات کی محنت سے علی نے قرآن جمع کیا ہے۔ جب امت نعمت کی قدر نہیں کرتی، اللہ نعمت لے لیتا ہے۔ یہ قانون ہے پروردگار کا، صرف کل کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے۔ جب امت پاکیزہ افراد کی قدر نہیں کرتی، جب امت ان صالح افراد کی قدر نہیں کرتی جو دین کا درد سینے میں لیے ہوئے ہیں، ان پاکیزہ افراد کی قدر نہیں کرتی جو مشکلات اٹھا کر، جو زخم سہ کر، جو تکلیفیں برداشت کر کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جب ہم عزاداری کر رہے ہوں، ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے ان شہداء مدافع حرم کو کہ جب اہل بیت کے حرم پر مشکل وقت آیا، جب شام میں سوریہ میں داعش کی نجس فوج داخل ہو گئی، اس وقت کچھ جوان ایسے اٹھے جن کا عزم یہ تھا، جن کا ارادہ یہ تھا، جن کی فکر یہ تھی، جن کی نیت یہ تھی کہ جانا ہے اور سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کرنا ہے، جان جاتی ہے تو چلے جائے، زینب کا روزہ بچ جائے۔ 8 شوال ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ جناب سیدہ اور اہل بیت کی قبروں کو، جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ ہم نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا ہمیں قدردانی نہیں کرنی چاہیے ان شہدا کی، ان مقدس شہدا کی، ان پاکیزہ شہدا کے پاکیزہ خون کی کہ جن کی وجہ سے آج کربلا بھی باقی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ان کی وجہ سے کربلا باقی ہے، ان کی وجہ سے کربلا باقی ہے، بات صحیح ہے، ان کو بھی توفیق اہل بیت نے ہی دی، لیکن اگر وہ نہ ہوتے تو وہی حال ہوتا جو جنت البقیع کا حال ہوا ہے۔ کوئی یہ بات محال نہیں ہے، کوئی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں۔ اگر امت بیدار نہ ہو، پاکیزہ افراد کی قدر نہ کرے، صاحبان حق کو حق نہ دے، اہل حق کی قدر نہ کرے، اہل حق کی نصرت نہ کرے، اہل حق کے گروہ میں شامل نہ ہو، بلکہ برعکس برعکس کبھی اہل حق کی بات کی جا رہی ہو، صاحبان حق کی تعریف و تمجید کی جا رہی ہو، تو انہیں مختلف الزامات سے، مختلف طرح کے شکوک و شبہات سے روبرو اور سامنا کرنا پڑے؟ کیا یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ پروردگار کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ قدر کرنی چاہیے ان پاکیزہ شہدا کی کہ جن کے لہو کی وجہ سے آج سامرہ بھی باقی ہے، آج قازمین بھی باقی ہے، آج نجف بھی باقی ہے، آج کربلا بھی باقی ہے، آج دمشق بھی باقی ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سامرہ کے نزدیک داعش پہنچ چکے تھے، چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اگر نہیں ہوتی یہ قاسم سلیمانی کی فوج، اگر نہیں ہوتی ابو مہدی المہندس کی فوج، اگر نہیں ہوتے وہ پاکیزہ حزب اللہ کے جوان، اگر نہیں ہوتے وہ پاکیزہ افراد کہ جنہوں نے اہل بیت کے حرم کا دفاع کیا، چاہے وہ کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر اور کسی بھی مقام سے ہو، تو آج ہم جس طریقے سے 8 شوال مناتے ہیں، کوئی دن اسی طریقے سے سامرہ کی مسماری کا منا رہے ہوتے اور جناب زینب کے حرم کی مسماری کا منا رہے ہوتے۔ لیکن اللہ نے لطف کیا، اہل بیت نے کرم کیا، پاکیزہ جوانوں کو توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے، ایک ماں ہے جس کے 2 بچے ہیں اور یہ ماں اپنے دونوں بچوں کو شام بھیجنا چاہتی ہے شہادت کے لیے، داعش سے لڑنے کے لیے۔ بچے کہتے ہیں اماں آپ کو معلوم ہے، استاد مسعود علی ایران کے بہت معروف خطیب ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، ان سے بیان کر رہا ہوں۔ اماں آپ کو معلوم ہے کہ داعشی لوگ صرف مارتے نہیں ہیں بلکہ جسم سے سر بھی جدا کر دیتے ہیں۔ ماں پلٹ کر کہتی ہے قربان جاؤں اس حسین کے جس کے سر کو جدا نہیں کیا گیا بلکہ نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ماں داعش کے افراد صرف مارتے نہیں ہیں، سر تن سے جدا نہیں کرتے بلکہ جسم کو جلا بھی دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میں قربان جاؤں، اہل بیت کے خیام جلے تھے، میں نہیں چاہتی اہل بیت کے حرم پر دوبارہ حملہ ہو، جاؤ اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، اگر تمہارے جسم کو، اگر تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا بھی کر دیا جائے، تمہاری ماں تمہاری میت پر فخر کرے گی، تمہاری ماں تمہارے جنازے پر فخر کرے گی۔ امیر المومنین قرآن لے کر باہر آئے، اور جب قرآن لے کر باہر آئے تو امت نے کہا یا علی ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین دوبارہ سے گھر گئے، اس قرآن کو گھر پہ رکھا اور کہا اب یہ اللہ کی نعمت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی، اس وقت تک جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ، اس لائق نہ ہو جاؤ، اس اہل نہ ہو جاؤ کہ امام زمانہ ظہور کریں اور اس قرآن کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں۔ ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ دین خطرے میں ہے، یہودی عالم آ رہا ہے، مسیحی عالم آ رہا ہے، ان لوگوں کے پاس تو سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اعتراض کا کوئی حل ہی نہیں ہے، شبہ کا کوئی حل ہی نہیں ہے، راہ حل ہی موجود نہیں ہے۔ اس وقت جب امیر المومنین نے دین کو خطرے میں دیکھا، احکام الہی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھا، میرے مولا آپس کی اگر اختلافات تھے بھی، اگر آپس کی دشمنی تھی بھی، امیر المومنین نے دین کی خاطر اسے بھلا دیا۔ درس لے کر جائیں، امیر المومنین نے دین کی خاطر اسے بھلا دیا، آئے اور آ کر مشورہ بھی دیا، آئے اور آ کر مناظرہ بھی کیا، آئے اور آ کر یہودیوں اور مسیحیوں کا منہ بھی بند کرایا تاکہ دین اسلام کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ ہے اہل بیت کا کردار دین کو زندہ کرنے میں، یہ ہے اہل بیت کا نقش اور اہل بیت کا رول دین کی حیات نو میں۔ جاسلیک نامی ایک مسیحی شخص ہے، آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول حق پر تھے یا نہیں تھے۔ خلفاء کے پاس جاتا ہے، سوالات پوچھتا ہے، خلفاء کہتے ہیں ان سوالات کے جوابات اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ مدینے میں صرف علی ابن ابی طالب ہے، وہ باب مدینۃ العلم ہے، وہ قائل ممبر سلونی ہے، وہ خطیب ممبر کوفہ ہے، وہ خطیب نہج البلاغہ ہے، جو ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے۔ جاسلیک امیر المومنین کے پاس جاتا ہے اور جا کر سوالات کرتا ہے، یہ بتائیں اللہ کہاں پر ہے، اللہ کا چہرہ کہاں پر ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں آنکھ جلاؤ، آنکھ جلائی جاتی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں بتاؤ اس کا چہرہ کہاں پر ہے، سامنے کی طرف کون سی ہے؟ کہا یہ تو چاروں طرف ہے، یہ تو ہر طرف ہے، اس کا چہرہ ہر طرف ہے، اس کا سامنے کی سمت ہر طرف ہے۔ امیر المومنین نے کہا جس طریقے سے اس کا وجہ، اس کا چہرہ ہر طرف ہے، اسی طریقے سے پروردگار بھی ہر طرف موجود ہے۔ پوچھتا ہے کہ پروردگار دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ امیر المومنین جواب دیتے ہیں اللہ دنیا سے پہلے ہے اور اللہ آخرت کو بنانے والا ہے، جنگ جمل کے موقع پر تلوار ہاتھ میں ہے، حملات ہو رہے ہیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے یا علی ایک سوال کرنا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کس بارے میں سوال کرنا ہے؟ کہتا ہے علی توحید کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ ایک صحابی آ کر کہتا ہے یہ کون سا وقت ہے سوال کرنے کا؟ سوال کرنے کے لیے تو مسجد میں آنا، یہ تو جنگ کا وقت ہے، حملات ہو رہے ہیں۔ علی روک کر کہتے ہیں رک جاؤ، اسی توحید کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اسی توحید کے لیے تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اسی توحید کے لیے تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ سوالات پوچھے جو عظیم الشان توحید کا درس ہے، اور امیر المومنین نے اسی مقامات پر ان سوالات کے جوابات دیے، اسی مقامات پر ان سوالات کے جوابات دیے۔ ایک یہودی عالم آتا ہے اور آ کر مولا سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تقدیر پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے،
مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے. کہا کیوں؟ یہ یہودی عالم کہتا ہے ابھی آپ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے اور آپ کی امت اختلافات کا شکار ہو گئی. چند دن گزرے ہیں, ابھی نبی کا کفن میلا نہیں ہوا اور امت اختلافات کا شکار ہو گئی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ ہاں 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 یہ امت بہت بری ہے, اس امت کو واقعی میں شرم آنی چاہیے, اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے. حق تو ہمارا تھا, رسول نے ہمیں بنایا تھا, اس امت نے حق کو غصب کر لیا. امیر المومنین نے یہ جواب نہیں دیا. امیر المومنین بصیرت والوں کے امام کو کہا جاتا ہے, حکمت والوں کے امام کو علی کہا جاتا ہے, صاحبان فہم و فراست کے پیشوا کو علی کہا جاتا ہے. امیر المومنین سمجھ گئے یہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے, یہ اپنے مکتب کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے. امیر المومنین اپنے حق سے گزر گئے. امیر المومنین پلٹ کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو رسول کی رحلت کے بعد اختلاف کیا, تمہاری قوم نے تو اس وقت اختلاف شروع کر دیا تھا جب اللہ نے تمہاری قوم کو دریائے نیل سے نجات دی تھی, ابھی پانی تمہارے جسم سے ٹپک رہا تھا, فرعون ابھی اسی دریا میں نابود ہوا تھا, ابھی تمہارے جسم کا پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا, تم نے حضرت موسیٰ سے اختلافات کو شروع کر دیا تھا.
یہ ہے امیر المومنین کی بصیرت, فہم و فراست. کیوں؟ کیونکہ علی اس امام کو کہا جاتا ہے, علی اس پیشوا کو کہا جاتا ہے, علی اس رہبر و رہنما کو کہا جاتا ہے جو دین کا درد رکھتے ہیں, جو دین کو بچانا چاہتے ہیں, جو دین کی حفاظت چاہتے ہیں. جب رسول خدا نے امیر المومنین کو شہادت کی خبر دی ہے نا, رسول خدا سے امیر المومنین کیا پوچھا, وَحَاذَ مِن سَلَامَتِ دِينِ, میرا دین سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا, دین کی فکر, دین کی پرواہ, دین کا احساس. امیر المومنین جو خود پیکر دین ہے, امیر المومنین جو روح دین ہے, امیر المومنین دین کیا ہے, قوانین کا ایک مجموعہ ہے, اگر انہی قوانین کو عملی تصویر دے دی جائے تو علی کی ذات بنے گی, علی کا وجود بنے گا. علی کے در پر ہر فضیلت آئی ہے لیکن علی نے کبھی کسی فضیلت کا تقاضا نہیں کیا. تلوار آئی, یہ تلوار کی فضیلت ہے کہ اسے علی کے ہاتھ ملے. ہجرت کی شب رسول کا بستر ملا, یہ بستر کی فضیلت ہے کہ اسے علی کی پشت نصیب ہوئی. پالانے شتر کا ممبر غدیر خم میں نصیب ہوا, یہ ان پالانوں کی فضیلت ہے, علی کی فضیلت نہیں ہے. علی نے اگر دنیا میں کچھ مانگا ہے تو وہ ایک چیز مانگی ہے. اور سوچیں جس نے ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہو, جب وہ اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ اسے کیسا عطا کرے گا. علی نے صرف دنیا میں ایک عباس کی دعا مانگی, اللہ نے بھی پھر جو عباس دیا ہے نا, اللہ نے بھی پھر جو شیر دل بیٹا دیا ہے, بچپن سے جسے سکھایا جا رہا ہے بیٹا حسین کی مدد, بیٹا حسین کی مدد, بیٹا حسین کی مدد, لیکن جب مدد کا وقت آیا تو کہا نہیں, لڑنے کی اجازت نہیں. کیا امتحان ہے نا, کیا امتحان ہے نا. بصیرت دیکھیں ابو الفضل عباس کی, جب شمر امان نامہ لے کر آیا ہے, عباس علمدار نے ملنے سے انکار کر دیا. امام حسین کہتے ہیں جاؤ بھائی, آنے والے کی بات سنو. حضرت عباس گئے ہیں, دیکھا شمر امان نامہ لے کر آیا، اے عباس اگر تم جنگ سے ہاتھ اٹھا لو تو ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت عباس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تجھ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ حسین خطرے میں ہو اور عباس کو امان ہو، کیا کروں گا ایسی امان؟ چوتھے امام فرماتے، انا للعباس عند اللہ منزلتن، اللہ کے نزدیک عباس کا ایک مقام ہے۔ کیا مقام ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ 14 معصومین کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اس روح زمین پر عباس علمدار کا، جسے علی نے دعاؤں میں مانگا ہو، جسے فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہو، اسے عباس کہا جاتا۔ چوتھے امام فرماتے، اللہ کے نزدیک ہمارے چچا کا ایک مقام ہے۔ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے جس پر سارے فرشتے، جس پر سارے شہداء فخر کرتے ہیں، جس پر احد کے شہداء، بدر کے شہداء، صدر اسلام کے شہداء، آج تک کے شہداء جس پر فخر کرتے ہیں، وہ مقام عباس کا مقام ہے، وہ منزلت عباس کی منزلت، وہ مرتبہ عباس کا مرتبہ۔ کون عباس؟ وہ عباس کہ جس نے اپنی ذات کو حسین پر قربان کر دیا، فدا کر دیا، مٹا دیا، جو کربلا کا علم بردار ہے وہ عباس، جو بنی ہاشم کے خاندان میں قمر بنی ہاشم ہے وہ عباس، جسے کہا جاتا ہے نافذ البصیرہ، وہ عباس کے جس کی ذات میں بصیرت نے نفوذ کیا ہوا ہے، وہ عباس سے علمدار۔ جب تک عباس زندہ تھے نا، اہل حرم بڑے سکون سے سوتے تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے یزیدی فوج کے سپاہی سو نہیں سکتے تھے، لیکن جب عباس کی شہادت کی خبر آئی ہے، اب اہل حرم کو جاگنا پڑے گا، اب لشکر آدھا والے سکون سے سوئیں گے۔ جب عباس کی ولادت ہوئی ہے نا، امیر المومنین نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ہاتھوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، اے علی گریا کیوں فرما رہے؟ میرے مولا نے جواب دیا، یہ چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ کربلا میں قطع کر دیے جائیں گے، کربلا میں ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ عزادارو عاشور کا دن آ گیا، عباس کا سینہ بھرا ہوا ہے، مولا اجازت دے دیجئے، مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے، حل من رخصتین، حل من رخصتین، مولا مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ عزادارو امام حسین نے کہا، عباس کہاں جانا چاہتے ہو؟ تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، ایک دفعہ عباس نے دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، میرے آقا و مولا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علم بردار تھا۔ ایک دفعہ امام حسین نے کہا، اچھا بھائی جاؤ، لیکن بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر کے لے آؤ، لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کیسا فرما بردار ہے، کیسا مطیع ہے عزادارو۔ یہ آقا اور مولا غازی ابوالفضل عباس گئے ہیں بچوں کے خیمے میں، دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے التش التش کی فریاد بلند کر رہے ہیں، گیلی مٹی پر پیٹ کو مل رہے ہیں، شاید کچھ ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ عباس نے مشک سکینہ کو لیا اور بچوں سے کہا، میں تمہارے لیے پانی
قربانی کی سبیل لینے جا رہا ہوں۔ عزاداروں حضرت ابو الفضل العباس جیسے ہی اپنے مولا حسین کو خدا حافظ کر کے میدان کی طرف آئے ہیں، دریا کا رخ کیا ہے، کسی میں جرات و طاقت نہیں ہے عباس کا رستہ روک سکے۔ عباس کا رہوار دریا پہ پہنچا، پانی کو دیکھا، عباس کو دیکھا، سر کو ہلا دیا، جب تک آپ پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ عباس نے کہا جب تک حسین پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا۔ مشک سکینہ کو بھرا، عباس کی ایک آرزو ہے اس مشک کو دریا پہ، اس مشک کو خیمے میں پہنچا دوں، اس مشک سکینہ کو سکینہ تک پہنچا دوں، اس مشک آب کو چھوٹے چھوٹے سے بچوں تک پہنچا دوں۔ عباس نے دریا سے خیمے کا رخ کیا، عباس کی جان مشک میں ہے، عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، لیکن کس میں جرأت ہے جو عباس کے سامنے آئے، کس میں طاقت ہے جو عباس کے سامنے آئے، کسی میں جرأت و طاقت نہیں ہے جو عباس کے سامنے آئے۔ عزاداروں ایک لائن نے چھپ کر وار کیا، میرے آقا کا سیدھا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا، عباس نے علم کو بائیں ہاتھوں سے تھاما، مشک کو سنبھالا، خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک لائن نے دوبارہ وار کیا، دوسرا ہاتھ جو کٹ کے زمین پہ گرا، عباس علمدار نے مشک کو سنبھالا، علم کو سنبھالا، خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اے میرے پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لینا، اے میرے اللہ میرے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ عزادار کربلا میں عباس کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکا نا، عباس کی یہ آرزو پوری نہیں ہو سکی، اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنا دیا۔ اے عباس تیری حاجت پوری نہ ہوئی، اب تو حاجتیں تقسیم کرے گا، جو دعائیں لے کر آئے ہیں دعائیں مانگیں گے، جو رونے کے لیے آئے ہیں گریہ کریں گے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عباس خیمے کی طرف بڑھنے لگے، ایک لائن نے نشانہ لیا، مشک سکینہ پہ تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس نے کہا اب خیمے میں جاؤ تو کس طرح جاؤ، رہوار کا رخ موڑا، چاروں طرف سے لائنوں نے حملے کیے، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ ایک لائن نے گڑز مارا، عباس نے بے ساختہ پکارا، اور مولا حسین میرا سلام قبول کیجئے۔ وہاں حسین نے فریاد بلند کی، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرا سہارا چلا گیا۔ حسین بڑے ہیں، عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ عباس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، جب آپ آتے تھے میں کھڑا ہو جاتا تھا، آج میں آپ کے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، جب پیدا ہوا تھا آپ کی زیارت کی ہے، مرنے سے پہلے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں کا خون پاک کر دے۔ حسین نے ابا کے دامن سے آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ حسین یہ چاہتے ہیں عباس کا لاشا اٹھائے، مولا عباس نے کہا آقا یہ زحمت نہ کرے، جب خیمے سے نکلا تھا سکینہ سے وعدہ کر کے نکلا تھا، میں اپنی بھتیجی سے شرمندہ ہوں، میرے جنازے کو خیمے میں لے کر نہ جائے۔ حسین نے کہا عباس تجھے میرا آخری سلام، خالی علم کو لیا حسین خیمے کی طرف بڑھے, خون میں ڈوبا علم جیسے ہی خیمے کے نزدیک پہنچا بچوں نے سوچا ہمارے چچا آ گئے پانی لے کر آئے ہوں گے. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, دیکھا تو کیا دیکھا, ارے علم تو آیا علمدار نہ آیا. سکینہ نے کوزے کو پھینکا, بابا مجھے چچا سے ملا دیجئے اب میں پانی نہ مانگوں گی. حسین نے کہا سکینہ اب عباس دائیں گے, اب شام غریبہ ہوگی اب تماشے لگیں گے. یا عباس